السلام علیکم. پاکستان میں اثر شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. بھارت کی خبر رساں ایجنسیوں پی ٹی آئی، اے این آئی اور نئی دہلی کے متعدد اخباروں نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی فوج نے کنٹرول لائن کے پار پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں پاک فوج کے انتظامی ہیڈ کوارٹرز کو ہدف بنایا ہے، جس میں کئی فوجی ٹھکانے تباہ ہو گئے ہیں. اور ادھر مظفر آباد سے وائس آف امریکہ اردو سروس کے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر اطراف سے فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے اور صبح کے اوقات میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی طرف ایک شہری فائرنگ سے زخمی ہو گیا ہے. بھارتی زیر انتظام کشمیر میں ان اطلاعات کے بعد کے علاقے میں ایک عسکری تنظیم سے تعلق رکھنے والے اسنائپرز کا ایک گروہ سرگرم ہو گیا ہے، جس کے بعد حفاظتی انتظامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں. گزشتہ ہفتے اس طرح کے حملوں میں 3 سیکیورٹی اہلکاروں کو ہلاک کر دیا گیا تھا. افغان طالبان کے وہ 5 ارکان جنہیں امریکی فوجی سارجنٹ برگدال کے بدلے میں گوانٹانامو بے کے امریکی فوجی قید خانے سے رہا کیا گیا تھا، قطر میں باغیوں کے سیاسی گروپ میں شامل ہو گئے ہیں. اور پاکستان میں ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پولیس پر براہ راست دباؤ ڈالنے کا واقعہ سامنے آیا ہے، جس میں وفاقی وزیر کا فون نہ سننے پر آئی جی اسلام آباد کو ہٹائے جانے کا حکم نامہ معطل کر دیا گیا تھا. پاکستان کے وزیر خزانہ اسد عمر نے پاکستان کو درپیش معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے حزب مخالف کی جماعتوں سے تجاویز طلب کی ہیں. اور امریکی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ غیر قانونی تارکین وطن کی امریکہ آمد کو روکنے کے لیے میکسیکو کی سرحد کے ساتھ 5,200 فوجی اہلکار تعینات کر رہی ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ غیر امریکی باشندوں اور غیر قانونی تارکین وطن کے ہاں امریکہ میں ہونے والے بچوں کو شہریت دینے کا معاملہ بند ہونا چاہیے. اور انڈونیشیا میں تلاش اور امداد کی ٹیمیں منگل کے روز ان 189 مسافروں اور عملے کی تلاش کا سوگوار کام انجام دے رہی ہیں، جو اس وقت غرقاب ہو گئے جب ان کا لائن ایئر جیٹ لائنر پیر کی صبح جکارتا سے اڑان بھرنے کے چند منٹ بعد ہی سمندر میں تباہ ہو گیا ہے. ترک صدر رجب طیب اردوان نے منگل کے روز سعودی عرب پر زور دیا ہے کہ وہ اس بات کا انکشاف کرے کہ سعودی صحافی جمال خشوگی کو استنبول کے سعودی قونصلیٹ میں قتل کرنے کا حکم کس نے دیا ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. خبریں تفصیل کے ساتھ. بھارت کی خبر رساں ایجنسیوں پی ٹی آئی، اے این آئی اور نئی دہلی کے متعدد اخباروں نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی فوج نے کنٹرول لائن کے پار پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں پاک فوج کے انتظامی ہیڈ کوارٹرز کو ہدف بنایا ہے، جس میں کئی فوجی ٹھکانے تباہ ہو گئے ہیں. ان رپورٹوں میں سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ 23 اکتوبر کو پونچھ اور جھلاس میں پاکستانی فوج کے مارٹر حملوں کے جواب میں یہ کارروائی کی گئی ہے. فوج نے دہشت گردوں کے لانچنگ پیڈ کو بھی نشانہ بنایا ہے اور ان کے کئی ٹھکانے تباہ کر دیے ہیں. سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ پاکستانی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ کے باوجود بھارتی افواج نے زیادہ سے زیادہ تحمل سے کام لیا ہے. پاکستان بلا اشتعال فائرنگ کے بھارت کے الزام کی تردید کرتا ہے. اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ بھی ہے جو کچھ دیر میں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے. اور بھارتی زیر انتظام کشمیر میں ان اطلاعات کے بعد کے علاقے میں ایک عسکری تنظیم سے تعلق رکھنے والے اسنائپرز یا تاک کر نشانہ لگانے والوں کا ایک گروہ سرگرم ہو گیا ہے، جس کے بعد حفاظتی انتظامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں. گزشتہ ہفتے اسی طرح کے حملوں میں 3 سیکیورٹی اہلکاروں کو ہلاک کیا گیا تھا. سیکیورٹی ایجنسیوں نے ایسے مزید حملوں کی پیشبندی کے لیے کئی طرح کے اقدامات اٹھائے ہیں، جن میں بعض منتخب مقامات اور مورچوں کے اندر تیر بہادف نشانے بازوں کی تعیناتی بھی شامل ہے. اس بارے میں بھی ایک رپورٹ ہے، کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. افغان طالبان کے وہ 5 ارکان جنہیں امریکی فوجی سارجنٹ برگدال کے بدلے میں گوانٹانامو بے کے امریکی فوجی قید خانے سے رہا کیا گیا تھا، قطر میں باغیوں کے سیاسی گروپ میں شامل و گئے ہیں. طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے منگل کے روز یہ بات بتائی ہے. وہ افغانستان کے امن مذاکرات میں طالبان کے نمائندوں میں شامل ہوں گے۔ کابل میں کچھ مذاکرات کاروں کا کہنا ہے کہ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ طالبان امن معاہدے کی خواہش رکھتے ہیں، جبکہ دوسروں کو خطرہ ہے کہ یہ تمام پانچ ارکان جو باقیوں کے گروپ کے بانی اور سختگی لیڈر ملا عمر کے قریب تھے، وہ اسلام کے اسی قدامت پسند موقف کی ترجمانی کریں گے جس کے تحت طالبان نے پانچ سال تک افغانستان کی حکمرانی کی اور جو سن 2001 میں امریکی فوج کشی کے بعد ختم ہوئی۔ واشنگٹن کی طرف سے افغان امریکی خصوصی نمائندے ظالم خلیل زاد کی تعیناتی کے بعد سے افغانستان کی جنگ کے پرامن خاتمے کے لیے کوششوں میں تیزی آئی ہے، جس پر امریکہ پہلے ہی $900 بلین خرچ کر چکا ہے۔ طالبان عہدیداروں نے اس مہینے کے شروع میں خلیل زاد سے قطر میں ملاقات کی خبر دی تھی اور اسے ابتدائی لیکن اہم قرار دیا تھا۔ واشنگٹن نے ملاقات کی تردید یا تصدیق نہیں کی تھی، لیکن خلیل زاد اس وقت قطر میں تھے۔ اور پاکستان سے خبر یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بار پھر تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے پولیس پر براہ راست دباؤ ڈالنے کا واقعہ سامنے آیا ہے، جس میں وفاقی وزیر کا فون نہ سننے پر آئی جی اسلام آباد کو ہٹائے جانے کا حکم نامہ معطل کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ تبادلے کا حکم قانون کے مطابق نہیں ہے، جبکہ جائزہ لیا جائے گا کہ تبادلہ بدنیتی پر مبنی تو نہیں ہے۔ اور پاکستان کے وزیر خزانہ اسد عمر نے پاکستان کو درپیش معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے حزب مخالف کی جماعتوں سے تجاویز طلب کی ہیں۔ اسد عمر نے یہ بات منگل کو پارلیمان کے ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی میں پاکستان کی طرف سے آئی ایم ایف سے رجوع کرنے کے معاملے کی وضاحت کرتے ہوئے کہی ہے۔ امریکی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ غیر قانونی تارکین وطن کی امریکہ آمد کو روکنے کے لیے میکسیکو کے ساتھ اپنی سرحد پر 5,200 فوجی اہلکار تعینات کر رہی ہے۔ مزید فوجی اہلکاروں کی تعیناتی کا اعلان ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب لاطینی امریکی ممالک کے تارکین وطن پر مشتمل ایک بڑا قافلہ میکسیکو سے امریکہ کی سرحد کی طرف بڑھ رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ وہ کسی بھی صورت میں ان غیر قانونی تارکین وطن کو امریکہ میں داخلے کی اجازت نہیں دیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ غیر امریکی باشندوں اور غیر قانونی تارکین وطن کے ہاں امریکہ میں جنم لینے والے بچوں کو شہریت دینے کا معاملہ بند ہونا چاہیے۔ ایچ بی او پر ایکسیوس کو دیے گئے انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ وہ اس بات کے خواہاں ہیں کہ ایک انتظامی حکم نامے کے ذریعے بچے کی پیدائش پر امریکی شہریت دینے کی موجودہ امریکی پالیسی کو ختم کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس پر سنجیدگی سے کام ہو رہا ہے اور ایسا ہی ہوگا۔ امریکہ کی جانب سے اس پالیسی کو ختم کیے جانے پر امکان ہے کہ اسے عدالت میں چیلنج کیا جائے گا۔ انڈونیشیا میں تلاش اور امداد کی ٹیمیں منگل کے روز ان 189 مسافروں اور عملے کی تلاش کا سوگوار کام انجام دے رہی ہیں جو اس وقت غرقاب ہو گئے تھے جب ان کا لائن ایئر جیٹ لائنر پیر کی صبح جکارتا سے اڑان بھرنے کے چند منٹ بعد ہی سمندر میں تباہ ہو گیا تھا۔ عہدیداروں نے پیر کی رات بتایا کہ 24 لاشوں کے بیگ شناخت کے لیے ہسپتال لائے گئے ہیں۔ حادثے کے مقام سے سینکڑوں دوسری اشیاء بھی ملی ہیں، جن میں طیاروں کے ٹکڑوں کے علاوہ کتابیں، بٹوے، سیل فونز، بیگز وغیرہ شامل ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے منگل کے روز سعودی عرب پر زور دیا ہے کہ وہ اس بات کا انکشاف کرے کہ سعودی صحافی جمال خشوگی کو استنبول کے سعودی قونصلیٹ میں قتل کرنے کا حکم کس نے دیا تھا۔ پارلیمنٹ میں اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے اردوان نے کہا کہ خشوگی کے قتل کی تحقیقات جلد مکمل ہونی چاہیے۔ ترکی کی کوشش ہے کہ سعودی عرب ان 18 مشتبہ افراد کو اس کے حوالے کر دے جنہیں 2 اکتوبر کو خشوگی کے قتل کے بعد سے حراست میں رکھا گیا ہے۔ ترکی خشوگی کی لاش کو تلاش کرنے میں بھی سعودی عرب سے مدد طلب کر رہا ہے، جس کا ابھی تک کوئی علم نہیں ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی اہلیہ میلانیا منگل کے روز شمال مشرقی ریاست پینسلوینیا کے شہر پٹسبرگ جائیں گے، جہاں وہ ان 11 یہودی ارکان کے خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کریں گے جو پچھلے ہفتے ایک یہودی عبادت گاہ میں ایک حملے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ تاہم کچھ یہودی لیڈر مطالبہ کر رہے ہیں کہ صدر اس وقت تک اس مسئلے سے دور رہیں جب تک وہ امریکی سفید فام پرستی کی مذمت نہیں کرتے۔ وائٹ ہاؤس نے پیر کے روز اس دورے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ صدر اور خاتون اول اس تاریخی شہر میں پٹسبرگ کمیونٹی سے اپنے غم اور امریکی عوام کی ہمدردی کا اظہار کریں گے۔ اور برطانوی یہودیوں نے بھی پیر کے روز ان 11 افراد کی یاد میں شمیں روشن کیں جو پچھلے ہفتے امریکی شہر پٹسبرگ کی عبادت گاہ میں ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ بھارت کی خبر رساں ایجنسیوں پی ٹی آئی، اے این آئی اور نئی دہلی کے متعدد اخباروں نے سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی فوج نے کنٹرول لائن کے پار پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں پاکستانی فوج کے انتظامی ہیڈ کوارٹر کو ہدف بنایا ہے، جس میں کئی فوجی ٹھکانے تباہ ہو گئے ہیں۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
متعدد میڈیا رپورٹوں میں سیکورٹی ذرائع کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ 23 اکتوبر کو پنچ اور جھلاس میں پاکستانی فوج کے مارٹر حملوں کے جواب میں بھارتی فوج نے یہ کارروائی کی۔ رپورٹوں کے مطابق فوج نے دہشت گردوں کے لانچنگ پیڈ کو بھی نشانہ بنایا اور ان کے کئی ٹھکانے تباہ کر دیے۔ اس طرح بقول ان کے فوج نے پاکستان کو ایک سخت اشارہ دیا ہے۔ سرحدی موازیات کے باشندوں نے کہا ہے کہ انہوں نے دھواں اٹھتے دیکھا ہے۔ رپورٹوں میں سیکورٹی ذرائع کے حوالے سے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستانی فوج کی جانب سے مسلسل بلا اشتعال فائرنگ کے باوجود بھارتی افواج نے زیادہ سے زیادہ تحمل سے کام لیا۔ اس نے ایل او سی کے نزدیک حجیرہ، باندی گوپال پور، نکیال، سمانی اور خیرٹا جیسی سویلین آبادیوں کو ہدف بنانے سے گریز کیا۔ حالانکہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے موصولہ اطلاعات کے مطابق بھارتی فوج کی کارروائی میں پاکستانی کشمیر کا ایک شہری زخمی ہوا اور ایک مکان تباہ ہو گیا۔ پاکستان بلا اشتعال فائرنگ کے بھارت کے الزام کی تردید کرتا ہے۔ نئی دہلی کے سیاسی تجزیہ کاروں نے اس سلسلے میں رائے زنی سے گریز کیا۔ البتہ ایک تجزیہ کار آلوک موہن کا کہنا ہے کہ یہ خبریں ذرائع کے حوالے سے آئی ہیں، کسی عہدیدار کا نام نہیں لیا گیا ہے۔ آلوک موہن نے دونوں ملکوں سے کہا کہ وہ اس قسم کے حالات پیدا نہ ہونے دیں۔
کشمیر بہت سارے لوگ مارے جا رہے ہیں، ہمارے سینانی شہید ہو رہے ہیں، سرجیکل اسٹرائک کرنی پڑ رہی ہے، تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سوچنے کا وچار ہے دونوں دیشوں کے لیے۔ بہتر یہ ہے کہ اس میں کسی دن کا کلم نہ دینا ہو، بھارت کو بھی کچھ نرم رخ اپنانا چاہیے، اور کشمیر کے سوال پر جو عمران خان کا جو رویہ رہا یا پاکستان کی ضرورت کو پیچھے ہٹ کر کے پہلے مول مدوں پر دھیان دینا چاہیے کہ واسطو میں اس ایشیا مہادیپ میں اگر بھارت پاکستان کی شانتی رہتی ہے تو پورے ایشیا دیپ کا اثر پوری دنیا میں پڑے گا۔
یاد رہے کہ بھارت نے 2016 میں بھی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے میں سرجیکل اسٹرائک کرنے اور دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ پاکستان اس دعوے کو بے بنیاد قرار دیتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ کوئی سرجیکل اسٹرائک سرے سے ہوئی ہی نہیں تھی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
ادھر مظفر آباد سے وائس آف امریکہ اردو سروس کے نام نگار روشن مغل نے بتایا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر اطراف سے فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے، اور صبح کے اوقات میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی طرف ایک شہری فائرنگ سے زخمی ہو گیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ اسد عمر پاکستان کو درپیش معاشی بحران کی وجہ سے نمٹنے کے لیے ایک علاحدہ عمل وضع کرنے کے لیے حزب مخالف کی جماعتوں سے تجاویز طلب کر رہے ہیں، تاکہ مستقبل میں کسی بھی حکومت کو کسی بیل آؤٹ پیکج کے لیے دوبارہ عالمی مالیاتی فنڈ سے رجوع نہ کرنا پڑے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
اسد عمر نے یہ بات منگل کو پارلیمان کے ایوان زیری یعنی قومی اسمبلی میں پاکستان کی طرف سے آئی ایم ایف سے رجوع کرنے کے معاملے کی وضاحت کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو درپیش اقتصادی مشکلات کی وجہ سے بیل آؤٹ پیکج کے لیے پاکستان کو دوست ممالک کے ساتھ ساتھ عالمی مالیاتی فنڈ یعنی آئی ایم ایف سے رجوع کرنا پڑا، اور ان کے بقول وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ آخری بار ہوگا کہ پاکستان بیل آؤٹ پیکج کے لیے آئی ایم ایف سے رجوع کرے گا۔
کہ یہ جو آئی ایم ایف پروگرام کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت، یہ 19واں آئی ایم ایف پروگرام ہے، پر چاہے وہ ڈکٹیٹرز گزرے ہوں، وہ پیپلز پارٹی کی حکومتیں گزری ہوں، وہ مسلم لیگ نون گزری ہوں، سب نے آئی ایم ایف پروگرام کیا۔ الحمدللہ اس کے اندر ایک آئی ایم ایف پروگرام کی لسٹ کے اندر تحریک انصاف بھی شامل ہو جائے گا۔
انہوں نے مزید کہا کہ آئی ایم ایف سے رجوع کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ مستقبل میں دوبارہ کسی حکومت کو ایسا نہ کرنا پڑے۔
یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، نئی بات ہم نے یہ کرنی ہے کہ اس کو آخری آئی ایم ایف پروگرام بنانا ہے۔ آئندہ کبھی پاکستان ایسی صورتحال میں نہ کھڑا ہو کہ جو نئی حکومت آئے وہ عوام کی بہتری کی طرف توجہ دینے کے بجائے ایک بحران سے بچنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تو میں پیپلز پارٹی سے، مسلم لیگ نون سے، باقی ساری پارٹی سے میری امید یہ ہے کہ یہ کوئی بہت اچھی ٹھوس تجاویز دیں گے جس کو ہم اپنے پلان کا حصہ بنائیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہو۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ اسی صورت ممکن ہوگا اگر پاکستان معیشت بہتری کے لیے ضروری اصلاحات پر پائیدار بنیادوں پر عمل جاری رکھے گا، بصورت دیگر پاکستان کو بار بار آئی ایم ایف سے رجوع کرنا پڑے گا۔ اقتصادی امور کے ماہر اور پاکستان کے سابق مشیر خزانہ سلمان شاہ نے منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
دیکھیں ہمیں بڑی کلیئرلی ہمیں جو ہے ریفارمز کی ضرورت ہے، ٹیکس کے ایریا میں ہے، بجلی کے ایریا میں ہے، انویسٹمنٹ کلائمیٹ کے ایریا میں ہے، اور جو ہمارے ریڈ ٹیپ کی مسئلے مسائل ہیں اس میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے اس کو ٹھیک کرنا، تو یہ ڈوئبل چیزیں ہیں۔ بٹ اس کے لیے بڑا آپ کو ایک تو یہ ہے کہ آپ کا ایجنڈا بڑا رچ ہونا چاہیے اور پھر امپلیمنٹیشن کرنے کی کیپیبلٹی ہونی چاہیے۔
اسد عمر نے کہا کہ حکومت دو سو ممالک اور آئی ایم ایف سے رجوع کرنے کے ساتھ ساتھ اقتصادی شعبوں میں دورس اصلاحات بھی وضع کر رہی ہے، جس میں برآمدی صنعت کے لیے بجلی کی قیمت کو کم کرنا اور ٹیکسوں میں اضافے کے حال ہی میں کیے گئے اقدامات بھی شامل ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ آج منگل کے روز پٹسبرگ، پینسلوینیا پہنچ رہے ہیں، جہاں آج سے تین روز قبل ایک شخص نے یہودی عبادت گاہ میں داخل ہو کر 11 افراد کو قتل کر دیا تھا۔ تاہم کچھ یہودی رہنما مطالبہ کر رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ اس وقت تک پٹسبرگ نہ آئیں جب تک وہ سفید فام قوم پرستی کی مذمت نہیں کرتے۔ صدر ٹرمپ نے پٹسبرگ روانگی سے ایک روز قبل میڈیا پر الزام عائد کیا تھا کہ اس نے لوگوں میں غصے کو بھڑکایا، جس کے نتیجے میں شوٹنگ اور صدر کے مخالف سیاسی لیڈروں کو دھماکہ خیز مواد بھیجوانے کے واقعات پیش آئے۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندے مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ شبیر چیلانی۔
بتایا کہ نفرت پر مبنی ایسے اقدامات کے محرکات کیا ہیں۔ ان کا کہنا تھا، اگر آپ لیڈر کی حیثیت سے نفرت کی زبان بولتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ کہنے کی اجازت دے دیتے ہیں کہ ایسا کہنا ٹھیک ہے، اور میرا جواب یہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پٹسبرگ کے میئر بل پیروٹو کا کہنا ہے کہ انہوں نے وائٹ ہاؤس سے کہا ہے کہ صدر کے دورے کو شوٹنگ کے اس واقعے میں ہلاک ہونے والوں کی آخری رسومات مکمل ہونے تک مؤخر کر دیا جائے، جو پروگرام کے مطابق آج منگل کے روز انجام دی جا رہی ہیں۔ اس بات کی درخواست ہلاک شدگان کے ورسا نے کی ہے۔ اس کے علاوہ قانون نافذ کرنے والا عملہ ابھی شوٹنگ کے اس واقعے سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سنگاگ کے ریبائی نے صدر ٹرمپ کے دورے کا خیر مقدم کیا ہے، تاہم پٹسبرگ میں کچھ یہودی رہنماؤں نے ایک کھلے خط میں اس بات پر اصرار کیا ہے کہ صدر ٹرمپ جب تک سفید فام قوم پرستی کی مذمت نہیں کرتے اس وقت تک وہ اس جگہ کا دورہ نہ کریں۔ اس علاقے کے ایک 66 سالہ رہائشی اور یہودی کانگریس کے رکن گیل گولڈ مین کا کہنا ہے، انہوں نے خط میں وہی کچھ لکھا جو میں بھی محسوس کرتا ہوں۔ جی ہاں، میں ایسا ہی محسوس کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ وہ یہاں آ کر بے چینی، بد دلی اور غم میں مزید اضافہ کریں گے۔ ہمیں ان کے خیالات اور نیک خواہشات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شوٹنگ کے مشتبہ ملزم رابرٹ بورز کو پولیس کی طرف سے 3 گولیاں لگی تھیں۔ وہ قتل اور حملے سے متعلق وفاقی الزامات کے حوالے سے پیر کے روز ابتدائی سماعت کے لیے عدالت میں پیش ہوا۔ دریں اسناب وفاقی تحقیقات کاروں نے صدر ٹرمپ کے ایک حامی کو گرفتار کر لیا ہے، جس پر حالیہ اور سابق ڈیموکریٹک رہنماؤں کو دھماکہ خیز مواد بھیجنے کا الزام ہے۔ ان رہنماؤں میں سابق امریکی صدر براک اوباما بھی شامل ہیں۔ حکام نے اس کی وین بھی قبضے میں لے لی ہے، جس پر صدر ٹرمپ کی حمایت میں بڑے بڑے سٹکر آویزاں تھے۔ شبیر جلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہفتے کے روز امریکی ریاست پینسلوینیا کے شہر پٹسبرگ کی یہودی عبادت گاہ میں بے دریغ فائرنگ کے واقعے پر پورے ملک میں رنج و غم کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اس نفرت انگیزی کی مذمت بھی کی جا رہی ہے۔ دوسرے طبقوں کے علاوہ بین المذہبی گروپ کے لیڈروں نے بھی اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ پٹسبرگ سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار عرب اسدی کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
پٹسبرگ کے ایک پرسکون رہائشی علاقے میں قائم لائف آف ٹری نامی سنیگاگ میں ہفتے کے روز قیامت ٹوٹ گئی جب ایک شخص نے عبادت کرنے والوں پر بے دریغ فائرنگ کھول دی۔ یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ان افراد کی ہلاکت پر شہر کے لوگ اب بھی سوگوار ہیں۔ تین مذاہب سے تعلق رکھنے والے مذہبی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اس دن کا آغاز بھی عام دنوں کی طرح ہوا تھا، سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ ریورنڈ لیڈی بارلو کہتی ہیں، ہوا عیسائی، مسلمان اور یہودی لیڈروں نے ایک دوسرے سے رابطہ کیا، تاسف کا اظہار کیا اور واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ اس کے بعد اتوار کی رات کو ہلاک ہونے والوں کے سوگ میں تینوں مذاہب کے رہنماؤں نے مشعلیں روشن کرنے کا اعلان کیا، جو دراصل بین المذہبی یکجہتی کی علامت کے طور پر روشن کی گئی تھیں۔ بارش کے باوجود ہزاروں لوگ، مذہبی لیڈروں کا کہنا ہے کہ یکجہتی کا یہ اظہار اس شہر کے لوگوں کا وتیرہ ہے۔ کرسچن ایسوسی ایٹ آف ساؤتھ ویسٹ پینسلوینیا کی پادری ریورن لیڈی بارلو کہتی ہیں،
پٹسبرگ از ریزیلینٹ، وی ہیو کم بیک فرام ہارڈ ٹائمز بیفور اینڈ وی ہیو ا لیگیسی آف ریبلڈنگ۔
پٹسبرگ میں برداشت کی بڑی قوت ہے، ہم پہلے بھی سخت حالات سے گزر چکے ہیں لیکن تعمیر نو ہماری روایت رہی ہے۔ یہودی رہنما رابی رون سائمنز کا کہنا ہے کہ پٹسبرگ کا عزم فولادی ہے۔
پٹسبرگ ہیز سٹیل ریزولو۔
امام حمزہ پریس کہتے ہیں،
پٹسبرگ از بیوٹیفل، پٹسبرگ ہیز دس سینس آف میکنگ یو ٹیک اونرشپ آف دی سٹی۔
پٹسبرگ ایک خوبصورت شہر ہے، اس شہر کے رہنے والے اسے اپنا گھر سمجھتے ہیں اور یہی اس شہر کا حسن ہے۔ ان تینوں رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پٹسبرگ تاریکین وطن کا شہر ہے، یہاں ہر علاقے، ہر مذہب اور ہر عقیدے کے لوگ امن و آشتی کے ساتھ آباد ہیں، یہاں کی متنوع آبادی اس کی انفرادیت ہے۔ پٹسبرگ کی مسلم کمیونٹی نے ہفتے کے روز ہونے والے حملے کے متاثرین کے لیے صرف ایک روز میں $70,000 جمع کیے۔ جن تین مذاہب کے رہنماؤں سے انٹرویو کیا گیا، ان سب نے اصرار کیا کہ ان کے انٹرویوز ایک ساتھ کیے جائیں، کیونکہ ایک طویل عرصے سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نفرت اور تعصب کے خلاف جنگ محبت اور اتحاد سے جیتی جا سکتی ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
انڈونیشیا کا ایک طیارہ پیر کے روز جکارتا سے اڑان بھرنے کے 13 منٹ بعد ہی گر کر تباہ ہو گیا، جس میں اس طیارے پر سوار تمام 189 مسافر ہلاک ہو گئے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیف کسٹر کی اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
انڈونیشیا کی تلاش اور امدادی سرگرمیوں میں مصروف ٹیم نے اس مقام سے طیارے کا ملبہ اور انسانی اعضاء اکٹھے کیے ہیں جس کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ طیارہ وہاں گرا تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ مسافروں میں ایک بچہ اور 2 شیرخوار بھی شامل تھے۔ مقامی اور اٹلی کے میڈیا کی خبروں کے مطابق اس حادثے میں ہلاک ہونے والوں میں سائیکلسٹ اینڈریا مینفریڈی بھی شامل تھیں۔ اطلاعات کے مطابق کئی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ پیر کے روز نیوز بریفنگ میں سرچ اور ریسکیو آپریشن کے ڈائریکٹر بیمبانگ سوریو آجی کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں ہلاک ہونے والے کئی مسافروں کی لاشیں ابھی بھی طیارے کے اندر موجود ہیں۔ آج صبح سے دوپہر تک کی جانے والی تلاش اور امدادی سرگرمیوں کے دوران ہمیں متعدد انسانی اعضاء ملے ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ اب بھی کئی مسافروں کی لاشیں طیارے کے اندر موجود ہیں، لہٰذا ہمیں جلد از جلد طیارے کی باقیات تک پہنچنا ہوگا، اس سے قبل کہ اس کے بچے کھچے حصے مزید گہرائی میں چلے جائیں۔ یہ الفاظ تھے سرچ اور ریسکیو آپریشن کے ڈائریکٹر بیمبنگ سوریو آجی کے۔ جاوا جزیرے کے شمال میں تباہ ہونے والے اس طیارے کے مرکزی حصوں کو ڈھونڈنے کے لیے تلاش اور امدادی ادارے نے غوطہ خور بھیجے ہیں۔ طیارہ ساحل سمندر سے تقریباً 15 کلومیٹر یا 30 سے 35 میٹر نیچے پانی میں چلا گیا ہے۔ انڈونیشیا میں وسیع پیمانے پر جزائر واقع ہیں جن کے سبب یہاں کی عوام زیادہ تر فضائی سفر پر انحصار کرتی ہے، لیکن یہ سفر بسا اوقات جان لیوا بھی ثابت ہوتے ہیں، اسی سبب یہاں فضائی حادثات پیش آ جاتے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
گزشتہ چند روز میں سندھ اور بلوچستان کی ساحلی پٹی کے کئی مقامات پر، خاص طور پر مبارک ولیج میں تیل کی بڑی مقدار پائی گئی، جس کے باعث سمندری آلودگی میں اضافے کے ساتھ ساتھ آبی حیات کے لیے بھی خطرہ بڑھ گیا ہے۔ اتنی بڑی مقدار میں یہ تیل کہاں سے آیا، اس بارے میں ماہرین پتہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ کراچی کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اشینوگرافی کے کیمسٹری اینڈ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کی سربراہ ڈاکٹر نزت خان نے, جنہوں نے ادارے کے ماہرین کی ٹیم کے ساتھ جائے واقعہ کا دورہ کیا, وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا,
یہ زیادہ افیکٹڈ ایریا مبارک ولیج کا تھا, لیکن اس کے ساتھ کے جو علاقے تھے ان میں بھی تھوڑے تھوڑے آئل کے پیچز تھے, جس میں سائنس پٹ تھا, ہاکس پے تھا, منچھر تھی, سنہری کافی کلین تھی, اور بھی ایک دو بیچز تھیں جس پہ ہمیں آئل کے ٹریسز ملے, کچھ فشز ہمیں نظر آئیں جو آئل میں ٹریپ تھیں. ایک تو یہ کہ وہ کافی تھک سا کوئی ڈامر جیسی شکل تھی, ہم نے سیمپل کلیکٹ کیے ہیں اس کی انالیسس کے لیے تاکہ اس کے سورس کا اور ڈیمیج کا کچھ اندازہ لگایا جا سکے.
بلوچستان کے ایک مقامی صحافی اسماعیل سسولی نے, جنہوں نے جائے واقعہ کا دورہ کیا اور مقامی لوگوں سے بات بھی کی تھی, اس بارے میں وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا,
خوبصورت ساحلی علاقہ تھا وہاں, اس کو اتنا متاثر کرنے کے بعد جو وہاں بو ویلی ہے اس کی وجہ سے وہاں کے رہنے والے لوگوں کو مشکلات ہیں, وہاں کے جتنے ماہی گیر ہیں ان کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں. ماہی گیروں کا یہی کہنا ہے کہ ہمارا ذرائع معاش یہی تھا, وہ فی الحال اس صورت حال میں تو شکار نہیں کر سکتے ہیں, ان کے شکار کے آلات جو تھے, جال جو ہوتے ہیں لاکھوں روپے کے ہم بناتے ہیں, وہ بھی متاثر ہوئے ہیں, وہ خراب ہو گئے ہیں, کام کے استعمال کے لیے نہیں ہیں. اس طرح کی صورتحال میں یہ کافی پریشان دکھائی دے رہے تھے.
ڈاکٹر نصرت خان نے آئل سپل کے انسانی آبی حیات اور سمندری ماحول پر اثرات پر بات کرتے ہوئے کہا,
جب آئل اسپل کوسٹل ایریاز میں ہوتا ہے تو دو لوگ سب سے زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں, کیونکہ آئل میں ایک ولیٹائل فریکشن ہوتا ہے, وہ اگر ماحول میں آ جائے تو لوگوں کو سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے اور کافی سانس کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے. تو جو ولیٹائل فریکشن ہوتا ہے وہ لوکل کمیونٹی کے لیے امیڈیٹ ٹاکسیسٹی کا باعث بنتا ہے. اس کے علاوہ وہ لوگ جو آئل کے ساتھ کھیلتے ہیں یا ٹچ کرتے ہیں ان کو اسکنس کی بھی پرابلم ہو سکتی ہے. دوسری جانب جب یہ سمندر میں آیا تو جو سمندر کی جو ایکولوجی تھی اس پہ کافی امپیکٹ ہو سکتا ہے. ہمارے سب سے بڑا جو ورنیبل سائٹ ہے وہ چرنا آئلینڈ ہے. جو ہمارا چرنا آئلینڈ ہے اس کے اندر ہمارے کورلز بھی ہیں جو زیادہ اچھی حالت میں نہیں ہے, لیکن آئل اسپل اور اس قسم کے ایکسیڈنٹ سے ان کو کافی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں, کیونکہ آئل کا پیچ وہاں بھی نظر آیا ہے, اور کوسٹل ایریاز جو ہوتے ہیں فشز بھی کافی وہاں پہ ریسورسز ہوتے ہیں, کوسٹل فشریز بھی ہوتی ہے. تو بیسیکلی یہ تھریٹ ہے کوسٹل ایکو سسٹم کے لیے اور کمیونٹی ہیلتھ کے لیے.
اسماعیل سسولی نے کہا کہ انہوں نے جن مقامی مچھروں سے بات کی انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ یہ تیل وہاں کام کرنے والی پیٹرولیم کی کمپنی بائیکو کی پائپ لائن کے لیک کرنے سے ہوا ہے.
انوائرمنٹل ایجنسی بلوچستان اس پہ کام کر رہا ہے, دیگر ادارے کام کر رہے ہیں, اب تک سراغ نہیں لگا سکے ہیں کہ یہ آئل کہاں سے آیا, سمندر میں آئل کہاں سے پھیل گیا. دوسری جانب وہاں پہ قائم اس ایریے کی قائم ہیں تین کمپنیاں قائم ہیں, ایک ہپکو کمپنی ہے, پاک چائنا پاور کمپنی ہے, اور بائیکو آئل ریفائنری کے لیے کام کرتے ہیں. وہاں کے ماہی گیروں کا یہ تھا کہنا تھا کہ ہمارا خدشہ ہے کہ شاید اس کمپنی کے لیکیج کی وجہ سے یہاں یہ آئل آیا ہے. جب دوسرے کچھ لوگوں کا یہی کہنا تھا, جس طرح کی کچھ ماہرین وہاں آئے تھے ان کا کہنا تھا کہ یہاں قریبی شپ بریکنگ یارڈ ہیں جہاں پہ آئل ٹینکرز آتے ہیں بڑے, اور ان کو بریک کیا جاتا ہے, امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شپ بریکنگ یارڈ کے آئلز ہوں.
تاہم بائیکو کے ترجمان شہریار احمد نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے اس الزام کی تردید کی کہ وہ تیل بائیکو کی پائپ لائن کے لیک کرنے سے پھیلا تھا.
کچھ لوگوں نے بائیکو پیٹرولیم کو بلیم کیا اس کے لیے کہ کوئی انڈر واٹر ہماری پائپ لائن لیک ہوا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل غلط خبر ہے. بلوچستان کی انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی اور پاکستان کی میریٹائم سیکیورٹی ایجنسی دونوں نے بائیکو کے اس پہ کلین چٹ دیا کہ کوئی آئل اسپل ہماری طرف سے نہیں ہوا. ہم نے خود وہ جو سلج ملا تھا شور لائن پہ اس کی انالیسس کری ہے سیمپل کی, اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ بنکر آئل ہے, اور بائیکو کی ریفائنری میں بنکر آئل بنتا ہی نہیں ہے. تو بائیکو کیٹیگوریکلی ڈینائی کرتا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی لاس آف کنٹینمنٹ نہیں ہوا.
اگرچہ جائے واقعہ سے تیل صاف کرنے کا کام جاری ہے, تاہم ابھی تک واضح طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ یہ تیل وہاں کہاں سے آیا ہے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں آپ کا میزبان خالد حمید یہ شو پیش کر رہا ہوں. خیبر پختونخوا میں خواتین کے تعلیمی اداروں میں منعقد ہونے والی تقریبات میں مرد حضرات کی بحیثیت مہمان خصوصی شرکت پر پابندی کی اگر ایک طرف حکمراں جماعت حمایت کرتی ہے تو دوسری طرف دانشور اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم کارکن اسے صوبے کے مستقبل کے لیے خطرناک سمجھتے ہیں۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
خیبر پختونخوا میں خواتین کی تعلیمی اداروں میں منعقد ہونے والی تقریبات میں مرد حضرات کی بحیثیت مہمان خصوصی کی شرکت پر پابندی کی اگر ایک طرف حکمران جماعت کے رہنما حمایت کرتے ہیں تو دوسری طرف دانشور اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم کارکن اسے صوبے کے مستقبل کے لیے خطرناک سمجھتے ہیں۔ چند روز قبل وزیر اعلیٰ محمود خان کی ہدایت پر مشیر تعلیم ضیاء اللہ بنگش نے صوبے بھر کے خواتین تعلیمی اداروں کی تقریبات میں مرد حضرات کی بحیثیت مہمان خصوصی کی شرکت پر پابندی کا اعلان کر دیا۔ وائس آف امریکہ سے بات چیت میں ضیاء اللہ بنگش نے اس فیصلے کو خیبر پختونخوا کے روایات کے مطابق قرار دیتے ہوئے کہا،
اتوار کے دن ایک تصویر ایسی سرکولیٹ ہوئی کہ اس پہ بہت زیادہ صوبائی حکومت پر کرٹیسزم کیا گیا کہ خواتین کے جو اسکول ہیں یا خواتین کی جو اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں مردوں کا کیا کام۔ ان پکچر کی وجہ سے ہماری جو ٹیلنٹڈ جو بچیاں ہیں وہ ان کو ان کے والدین کی طرف سے پھر ریسٹرکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو روک دیا جاتا ہے۔ تو اس بنا پہ ہماری صوبائی حکومت نے اپنے ایلیمنٹری سیکنڈری ایجوکیشن میں مردوں کو بطور چیف گیسٹ اس پر پابندی لگائی۔
خیبر پختونخوا میں تعلیمی ترقی کے لیے متحرک ڈاکٹر خادم حسین نے صوبائی حکومت کے اس فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا،
صنفی علیحدگی سے بہت عرصے جو مختلف یونیورسٹیوں میں یا مختلف کیمپسوں میں یا مختلف کالج اور اسکولوں میں یہ ہوتا آ رہا ہے، تو اس سے طلبہ کی ذہنی اور فکری اور جذباتی مسائل کم نہیں ہوئے، اس میں اضافہ ہوا ہے۔
خواتین کے حقوق کی تحفظ کے لیے سرگرم رخشن داناز نے بھی صوبائی حکومت کے اس فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے کہا،
اوور آل سوسائٹی میں آپ بالکل ایک لائن کھینچ رہے ہیں کہ یہ جگہ جو ہے نا یہ عورتوں کے لیے ہوگی، یہ جگہ مردوں کے لیے ہوگی، تو یہ کوئی اچھا ٹرینڈ نہیں سیٹ ہو رہا۔
نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کے والد ضیاء الدین یوسفزئی نے بھی ایک ٹویٹ پیغام کے ذریعے صوبائی حکومت کے اس فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس سے خواتین کی تعلیم اور زندگی کی دیگر شعبوں میں شامل ہونے کے رجحان کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے بعض والدین اور مذہبی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے عہدیدار اور کارکن صوبائی حکومت کے اس فیصلے سے خوش دکھائی دیتے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ان اطلاعات کے بعد کے علاقے میں ایک عسکری تنظیم سے تعلق رکھنے والے اسنائپرز کا ایک گروہ سرگرم ہو گیا ہے، جس کے بعد حفاظتی انتظامات مزید سخت کر دیے گئے۔ گزشتہ ہفتے اس طرح کے حملوں میں 3 سیکیورٹی اہلکاروں کو ہلاک کیا گیا تھا۔ مزید تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی اس رپورٹ میں۔
بھارتی زیر انتظام کشمیر میں سرگرم عسکریت پسندوں نے حفاظتی دستوں کے خلاف حملے تیز کر دیے ہیں۔ عہدیداروں نے عندیہ دیا ہے کہ وادی کشمیر میں تربیت یافتہ سنائپرز یا چھپ کر گولی چلانے والوں کا ایک گروہ داخل ہو گیا ہے۔ گزشتہ دنوں کم سے کم 3 سیکیورٹی اہلکاروں کو چھپ کر کیے گئے حملوں میں ہلاک کیا گیا۔ ان حملوں کی ذمہ داری کالعدم عسکری تنظیم جیش محمد نے قبول کی تھی اور کہا تھا کہ اس طرح کے مزید حملے کیے جائیں گے، جس کے بعد سیکیورٹی ایجنسیوں نے پیش بندی کے کئی طرح کے اقدامات اٹھائے ہیں، جن میں منتخبہ مقامات اور مورچوں کے اندر تیز بہدف نشانے بازوں کی تعیناتی بھی شامل ہے۔ بدلتے ہوئے حفاظتی منظرنامے کے پیش نظر شوری زدہ ریاست کے گرمائی صدر مقام سری نگر کے مختلف مقامات پر حال ہی میں ریت کی بوریوں سے 1.5 درجن کے قریب نئے مورچے قائم کیے گئے ہیں، جن میں ہلکے اور بھاری اسلحے سے لیس نیم فوجی دستے دن رات پوزیشنیں سنبھالے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تاہم پیر کو نئی دہلی میں جب نامہ نگاروں نے بھارتی فوج کے سربراہ جنرل بپن راوت سے کشمیر میں سنائپرز کی موجودگی کے بارے میں استفسار کیا تو انہوں نے کہا، ان کے الفاظ، ہم ابھی اس کا جائزہ لے رہے ہیں کہ یہ حملے سنائپرز نے کیے ہیں یا نہیں، لیکن یہ کہنا کہ سنائپرز نے دراندازی کی ہے اور ان کے پاس سنائپر اسلحہ ہے، ہم نے ایسا کوئی سنائپر ہتھیار نہیں دیکھا ہے۔ لیکن بھارت کی وزارت داخلہ کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 30 سال کے دوران اس کے زیر انتظام کشمیر میں عسکریت پسندوں سے جو قریباً 50,000 ہتھیار برآمد کیے گئے ہیں، ان میں 394 سنائپر رائفلیں بھی شامل ہیں، جہاں ایک طرف عسکریت پسندوں نے سیکیورٹی فورسز اور ان کے ٹھکانوں پر حملے تیز کر دیے ہیں، وہیں دوسری جانب سرکاری دستوں نے ان پر پائے در پہ کامیابیاں حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس لا اینڈ آرڈر اینڈ سیکیورٹی منیر احمد خان،
ابھی آپ نے دیکھا
تاہم پولیس ذرائع کے مطابق بھارتی سیکیورٹی فورسز کی طرف سے ڈرون کیمروں، ایریل ڈیوائسز یا فضائی آلات اور دوسرے جدید نگرانی آلات کا استعمال انہیں عسکریت پسندوں کی نقل و حرکت کے بارے میں جانکاری پہلے کے مقابلے میں زیادہ بہتر طور پر حاصل کرنے میں بڑی مدد دے رہا ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
پاکستان اور چین کے درمیان تعمیر ہونے والی اقتصادی شاہراہ سی پیک پر پاکستان کے ثقافتی شہر لاہور سے چین کے تاریخی شہر کاشغر تک کے لیے باقاعدہ بس سروس کا آغاز ہو گیا ہے، جس کا دو طرفہ کرایہ محض 23,000 روپے ہوگا۔ پاکستان کی ایک نجی کمپنی نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ نیٹ ورک پہلی بس لاہور سے کاشغر کے لیے 3 نومبر کو روانہ کرے گی۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسفر امام۔
پاکستان اور چین کے درمیان شروع ہونے والی بس سروس کی ٹکٹوں کی فروخت شروع کر دی گئی ہے۔ سماجی میڈیا پر دی گئی تصاویر کے مطابق بظاہر آرام دہ اس بس سروس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان عوام کی سطح پر رابطوں کو مربوط بنانا اور باہمی سیاحت کا فروغ بتایا گیا ہے۔ بس سروس شروع کرنے والی کمپنی نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کے چیف ایگزیکٹو محمد انور کہتے ہیں،
ہم نے یہ سروس جو ہے پاکستان چائنا کے درمیان جو ٹوریزم ہے اور جو ہمارے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے چلائی ہے۔ ہمارے پاس تو بہت زیادہ اس وقت ماشاء اللہ ریسپانس ہے اور بہت زیادہ بکنگس بھی آ گئی ہیں۔
سی پیک پر چین اور پاکستان کے درمیان یہ لگژری بسیں چین میں تیار کی گئی ہیں۔ ابتدا میں یہ سروس ہفتے میں 4 دن میسر ہوگی، جس کا یک طرفہ کرایہ 13,000 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ سوموار، منگل، ہفتہ اور اتوار کو یہ بس رات 12 بجے لاہور سے روانہ ہوگی اور پنڈی، مانسہرہ، بشام اور چلاس سے ہوتا ہوا رات 8 بجے گلگت پہنچے گی، اور پھر رات 2 بجے یہ بس سوس پہنچے گی، جہاں کسٹم اور امیگریشن کے مراحل طے ہوں گے۔ یہاں سے روانہ ہونے کے بعد دن کے 2 بجے بس پاک چین سرحد خنجراب پاس پہنچے گی، جہاں پاکستانی حکام کی نگرانی میں چیکنگ کا عمل مکمل ہوگا، اور پھر یہاں سے روانہ ہونے کے بعد دوپہر 12:30 بجے اسی خنجراب پاس پر سرحد کی دوسری جانب چینی حکام کی نگرانی میں چیکنگ کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ دونوں اطراف کے مسافروں کے پاس چین یا پاکستان کا ویزا ہونا لازمی ہے۔ کاغذات اور سیکیورٹی چیک کے بعد یہاں سے روانگی کے بعد سہپہر 3 بجے یہ بس تاشقند کاؤنٹی کے شہر کاشغر پہنچے گی۔ پاکستان اور چین کے درمیان پہلی بس سروس میں کم از کم 5 مقامات پر مختصر قیام شامل ہے۔ نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کے چیف ایگزیکٹو محمد انور کہتے ہیں،
یہ 32 سے 36 آور میں لاہور سے تاشقندگان پہنچ جائے گی۔ اس میں جو براستہ کراکرم ہائی وے ہے ہم ٹریول کریں گے، اور آن دا وے ہم نے اپنے بورڈ کے اوپر کچھ اچھے ریسٹورینٹس اور اچھے ریزورٹس جو ہیں وہ رکھے ہیں، جہاں پر ہم اسٹاپ اوورس کریں گے، اور وہاں سے وہاں پر ہم یہ فوڈ اینڈ دوسری جو ضروریات ہوتی ہیں اس کے لیے ہم اسٹاپ اوور کرتے ہوئے پھر چائنا پہنچے۔
پاک چین بس سروس کے مسافر اپنے ساتھ 20 کلوگرام تک کا سامان بھی لے جا سکتے ہیں۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکی وزارت دفاع میکسیکو امریکہ سرحد پر 5,200 فوجی تعینات کر رہی ہے۔ اس اقدام کا مقصد ہنڈراس سے آنے والے قافلے کو امریکہ میں داخل ہونے سے روکنا ہے۔ مزید تفصیلات مائیکل براؤن کی رپورٹ میں انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
امریکی افواج کی شمالی کمان کے سربراہ کا کہنا ہے کہ امریکی فوج کے جوان سرحد پر پہلے سے ہی تعینات نیم فوجی نیشنل گارڈسمین کی مدد کریں گے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ وسطی امریکہ کے 6,000 سے زیادہ غیر قانونی تارکین وطن کا قافلہ پناہ حاصل کرنے کے لیے امریکہ کی جانب آ رہا ہے۔ گوئٹے مالا سے تعلق رکھنے والی ایسی ہی ایک ماں برینڈا گونزیلس کا کہنا ہے، اتنے بہت سے دن گزر گئے ہیں، شاید 1 ماہ یا 20 دن، مجھے تو اب گنتی بھی بھول گئی ہے، مگر خداوند خدا عظیم ہے، مجھے راستے میں چند بہت ہی اچھے لوگ ملے ہیں اور انہوں نے میری بہت مدد کی ہے۔ صدر ٹرمپ بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا امریکہ آنا کسی ملک پر یلغار کی مانند ہے، اور فوج ایسے لوگوں کا انتظار کر رہی ہے۔ امریکہ آنے کی کوشش کرنے والے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنی زندگیوں کو لاحق خطرات اور بے روزگاری کی وجہ سے وہاں سے فرار ہو رہے ہیں۔ उनका ये भी कहना है कि वो अपने बच्चों को गैंग वगैरह से दूर रखना चाहते हैं। सदर ट्रंप का कहना है कि अमरीका आने के ख्वाहिशमंदों को कानूनी तरीके से अमरीका आना होगा। अंजुम हैरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
मकतूल सऊदी सहाफी जमाल अल खशोगी की मंगेतर सऊदी हुकाम से मुतालबा कर रही हैं कि वो बताएं कि खशोगी की लाश कहाँ है। माइकल ब्राउन की इस बारे में एक रिपोर्ट के साथ शहनाज हसीस।
लंदन में खशोगी की मेमोरियल सर्विस से खिताब से पहले अपने बहते हुए आंसू पोंछते हुए हतीजे चंगेज ने कहा कि खशोगी के कत्ल पर अमरीकी रद्द अमल से उन्हें मायूसी हुई है। उनके अल्फाज,
Sadece bilebilseydim nelerin olacağını o konsolosluğa kendim girerdim. Sadece bilebilseydim sevgili Cemal'i onun gülümsemesini yüzündeki gülüşünü.
Bu kehrini dünya bhar ke logon ki janib se yekjehti ke izhar par main tehe dil se shukr guzar hoon. Taham kai mulkon ke leaderon ke iqdamat par mujhe mayusi hui hai, khas taur se America ke. Sadr Trump ko sachchai ki talash اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے کو یقینی بنانے میں مدد کرنی چاہیے تھی۔ انہیں میرے منگیتر کے قتل کی سازش پر پردہ ڈالنے میں معاون نہیں بننا چاہیے تھا۔ ہمیں پیسے کو اپنے ضمیر کا راستہ روکنے اور اپنی اقدار کے خلاف سمجھوتا کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ یہ الفاظ تھے جمال خشوگی کی منگیتر کے۔ مقتول صحافی کو آخری بار 2 اکتوبر کو استنبول میں واقع سعودی کونسلیٹ میں داخل ہوتے دیکھا گیا تھا، جہاں وہ ترک قومیت رکھنے والی چنگیز کے ساتھ اپنی شادی کے سلسلے میں ضروری کاغذات حاصل کرنے کے لیے گئے تھے۔ جب وہ واپس نہیں آئے تو سب سے پہلے ہتیجے چنگیز نے ہی سب کو چوکنا کیا تھا۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان سارا سینڈرز نے پیر کو کہا تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ خشوگی کی ہلاکت کے رد عمل میں ممکنہ اقدامات پر غور کر رہی ہے۔ ترکی سعودی عرب پر زور دے رہا ہے کہ وہ خشوگی کی لاش کی بازیابی میں مدد کرے، اور اس نے ان 18 افراد کو تحویل میں دینے کا مطالبہ کیا ہے جنہیں سعودی عرب نے اس ہلاکت کے سلسلے میں گرفتار کیا تھا۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے کہا ہے کہ وہ آئندہ سال اپنے عہدے کی میعاد ختم ہونے کے بعد سیاست سے کنارہ کش ہو جائیں گی۔ ان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ان کے برسر اقتدار اتحاد کو ایک ماہ کے دوران دوسری بار علاقائی الیکشن میں شکست کا سامنا ہوا ہے۔ جیف کسٹر کی رپورٹ کے ساتھ ایک بار پھر شہناز عزیز۔
جرمنی کی خوشحال ریاست ہیس میں ووٹروں نے مرکل کی پارٹی کرسچن ڈیموکریٹ اور ان کی مخلوط حکومت میں شامل سوشل ڈیموکریٹس کو مسترد کر دیا۔ ہیس کے انتخاب میں شکست نے، جہاں گرین پارٹی نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں، مرکل کے سیاسی مستقبل کے بارے میں سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ اس ماہ کے اوائل میں ریاست بویریا میں بھی اتحاد میں شامل پارٹیوں کو اسی نوعیت کی شکست کا سامنا ہوا تھا۔ کل پیر کو اپنی پارٹی کے ہیڈ کوارٹرز میں رپورٹرز سے بات کرتے ہوئے مرکل نے سیاست سے کنارہ کش ہونے کے اپنے ارادے کے بارے میں کہا۔
Zugleich habe ich das sichere Gefühl, dass es heute an der Zeit ist, ein neues Kapitel aufzuschlagen, denn wir alle stehen in der Zeit.
وہ کہہ رہی ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہمیں ایک نئے باب کے آغاز کی ضرورت ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے کچھ فیصلوں سے آپ کو آگاہ کروں۔ آئندہ کرسچن ڈیموکریٹ کانگریس میں، جس کا انعقاد دسمبر میں ہیمبرگ میں ہوگا، میں صدر کے عہدے کے لیے مقابلہ نہیں کروں گی، اور جرمنی کی چانسلر کی حیثیت سے میری یہ چوتھی میعاد آخری ہوگی۔ سن 2021 کے پارلیمانی الیکشن میں چانسلری، ایوان نمائندگان یا کسی بھی عہدے کے لیے میں انتخاب نہیں لڑوں گی۔ یہ الفاظ تھے اینجلا مرکل کے۔ ان پر پارٹی کے اندر سے اتوار سے پہلے ہی دباؤ میں اضافہ ہو رہا تھا، جہاں نکتہ چینی کرنے والوں کا کہنا تھا کہ پارٹی کے رہنما کی حیثیت سے انہیں دوبارہ انتخاب کے لیے کھڑے نہیں ہونا چاہیے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
3 سالہ سائنسی تحقیق کے بعد کم لاگت والے 25 ایسے نمونے پیش کیے گئے ہیں جو ایشیا بحر الکاہل میں فضائی آلودگی کو کم کر سکتے ہیں اور ہر سال قبل از وقت ہونے والی لاکھوں اموات پر قابو پا سکتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار لیزا شلائن نے جینیوا میں عالمی ادارے صحت کے ہیڈ کوارٹر سے ایسے میں یہ رپورٹ ارسال کی ہے جب اقوام متحدہ فضائی آلودگی کے موضوع پر اپنی پہلی عالمی کانفرنس کر رہی ہے. مزید تفصیلات بیان کر رہی ہیں سعدیہ اسد.
اقوام متحدہ کے ماحولیات سے متعلق پروگرام کی رپورٹ کے مطابق فضائی آلودگی سے دنیا بھر میں قبل از وقت ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد تقریباً 70 لاکھ ہے اور ان میں سے 2/3 ایشیا بحر الکاہل میں ہوتی ہیں. ایئر پولوشن ان ایشیا اینڈ دی پیسیفک کی سائنسی بنیادوں پر کی جانے والی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس خطے میں 8% سے بھی کم لوگ صاف فضا میں سانس لے رہے ہیں اور دیگر 92% یا 4 ارب افراد زہریلی فضا میں سانس لے رہے ہیں، جو کہ صحت کے کئی مسائل کا سبب بن رہی ہے. اس رپورٹ کے مصنفین کا کہنا ہے کہ 25 ایسے اقدامات پیش کیے گئے ہیں جن پر عمل درآمد کے بعد اس خطے میں سن 2020 تک فضا میں موجود آلودگی سے قبل از وقت ہلاکتوں کی تعداد گھٹ کر 1/3 ہو جائے گی اور اندرونی طور پر آلودگی سے قبل از وقت ہونے والی 20 لاکھ ہلاکتوں کو روکا جا سکے گا. جوہن کلنسٹیئرنا اسٹاک ہوم انوائرمنٹ انسٹیٹیوٹ میں پالیسی ڈائریکٹر ہیں. ان کا کہنا ہے کہ کئی اقدامات میں سے ایک گاڑیوں کے دھوئیں کے اخراج پر قابو پانا اور مجموعی طور پر ان کے معیار کو بہتر بنانا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ وہ ایسے طریقہ کار کا استعمال کریں گے جو ایشیا میں اس سے پہلے استعمال نہیں ہوا. اس کے علاوہ زراعت کے شعبے میں باقیات اور میونسپل کے فضلے کو جلانے سے پیدا ہونے والی آلودگی کو کم سے کم کرنے کے لیے ہم مختلف ذرائع استعمال کریں گے، اور ایشیا میں یہ کئی مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ ہے. جنگلات کے جلنے سے بھی آلودگی بڑھتی ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان اقدامات پر عمل درآمد سے انسانوں کے ساتھ ساتھ پودوں اور درختوں کو بھی فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ فضا سے آلودگی کم ہونے کے بعد 2050 تک درجہ حرارت میں 1/3 کمی لائی جا سکتی ہے، اور مزید یہ کہ خوراک کی پیداوار میں اضافہ ہوگا، یعنی چاول، گندم، مکئی اور سویا کی فصلوں میں 45% تک اضافہ ہوگا. اس رپورٹ کے مصنفین کا کہنا ہے کہ فضائی آلودگی کے ضمن میں یہ اقدامات ایشیا بحر الکاہل کے ہر حصے کے لیے ایک جتنے ضروری نہیں، کیونکہ اس خطے میں بہت تنوع پایا جاتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ان اقدامات پر عمل درآمد خطے کے مطابق کیا جائے گا. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. پرانی جینز اور گٹار.
پرانی جینز اور گٹار، محلے کی وہ چھت اور میرے یار، وہ راتوں کو جاگنا، صبح گھر جانا، کور کے دیوار.
علی حیدر نے یہ گیت گا کر جینز کو ایک آرامگیر رنگ دے دیا تھا. امریکہ کا یہ قومی پہناوا جس اہتمام سے تیار کیا جاتا ہے، اسے دنیا بھر میں مقبول ہونا ہی چاہیے. جینز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ برسوں انہیں فیشنیبل رنگ دینے کے لیے فیکٹریوں میں کارکن سینڈ پیپر سے ان کی خوب رگڑائی کرتے رہے ہیں تاکہ ان کا رنگ اڑ جائے، ان میں نرمی آ جائے اور پہننے میں آرام دہ ہو جائیں. مگر وقت بدلا، وقت کے انداز بدلے اور فیشن کی دنیا بھی بدلنے لگی. لیوی اسٹراس کمپنی میں ڈیزائنر جینز کو آخری ٹچ دینے کے لیے ڈیجیٹل پین اور ٹچ اسکرین کمپیوٹر استعمال ہوتے ہیں. نئے ڈیزائن لیزر مشین پر اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں اور صرف 90 سیکنڈز میں جینز کی ایک پینٹ کی حیات ہی تبدیل ہو جاتی ہے، جبکہ ہاتھ سے کرنے میں اس عمل میں 30 منٹ کی محنت درکار ہوتی ہے. لیوی اسٹراس کی جینز میں ٹیکنیکل انوویشن کے صدر بارٹ سائٹس کہتے ہیں،
It's one that will surely transform how jeanswear is designed.
یہ ایک چیز یقینی طور پر جینز کو تبدیل کر دے گی کہ جینز کیسے پہنی اور ڈیزائن کی جاتی ہیں، انہیں کیسے تیار کیا جا رہا ہے یا فروخت کیا جا رہا ہے. لیوی اسٹراس کی چیف سپلائی آفیسر لز اونیل کہتی ہیں کہ 165 برس سے جینز کا کاروبار کرنے والے اس ڈیجیٹل طریقے کو اپنا کر بہت کم وقت میں جینز فیکٹری سے مارکیٹ میں پہنچا سکتے ہیں. اور آپ جانیے، وقت پیسہ ہے. لی فنگ سورسنگ کی ایک بڑی بین الاقوامی کمپنی ہے. وہ اپنے گاہکوں کو باقاعدہ یہ مشاہدہ کروا رہے ہیں کہ کیسے ڈیجیٹل طریقے اپنا کر اور نئے سافٹ ویئر کے ذریعے 3D لباس تیار کرنے کی صنعت میں انقلاب لا سکتا ہے. وٹنی کیتھکارٹ کیتھکارٹ ٹیکنالوجیز کی چیف ایگزیکٹو ہیں. وہ کہتی ہیں،
So if you think about creating product in 3D, where you could actually essentially
چنانچہ اگر آپ 3D میں کوئی چیز تیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوئی ایک لباس تیار کرنے سے پہلے پوری کھیپ کا ڈیزائن تیار کر سکتے ہیں. یوں نہ صرف کپڑا بلکہ وقت بھی ضائع ہونے سے بچ سکتا ہے اور سوچ سمجھ کر فیصلہ بھی کیا جا سکتا ہے. سین فرانسسکو میں فیشن کی فرم بیٹا برانڈ کے چیف ایگزیکٹو کرس لنڈلینڈ اس سے اتفاق کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وقت کی بچت ہی اصل بچت ہے.
The amount of time that goes on decision making and making prototypes can take weeks and months, and we eliminate that.
فیصلہ کرنے میں جو وقت صرف ہوتا ہے اور نمونے تیار کرنے میں, اس میں ہفتوں اور مہینوں لگ جاتے ہیں. یوں یہ وقت بچ جاتا ہے. ٹیکنالوجیز کی نئی لہر زندگی کے دیگر شعبوں کی طرح فیشن کی صنعت میں بھی تبدیلی لا رہی ہے, اور نت نئے اور جدید نمونوں اور اشیاء کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے. بھلا ہو نئی ٹیکنالوجیز کا کہ وہ اس مانگ کو پورا کرنے میں فیکٹریوں کے مالکان کی مدد کر رہی ہے. بس یادیں 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 رہ جاتی ہیں. مدد شیرا منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام ہے آپ کی صحت بچت. حاضر ہے, تمباکو نوشی کے بارے میں ہم بہت باتیں کرتے ہیں, لیکن آج بھی اس کے استعمال کو جس حد تک کم ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پایا. حال ہی میں 137 ملکوں کے نمائندوں نے ہفتے بھر جاری رہنے والی کانفرنس میں شرکت کی. اینٹی ٹوبیکو کانفرنس کا مقصد عالمی سطح پر تمباکو نوشی کی وبا پر قابو پانے کے لیے تبادلہ خیال کرنا اور پالیسیوں کی تجاویز پیش کرنا ہے. کانفرنس کے منتظمین کہتے ہیں کہ 2005 میں عالمی ادارہ صحت کی جانب سے تمباکو کنٹرول پر لایا عمل کنونشن کے بعد صورتحال میں بہتری ہوئی, لیکن ابھی بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. جنیوا میں ہونے والی اس کانفرنس کی روداد لیزا شلائن بتا رہی ہیں. ڈبلیو ایچ او یا عالمی ادارہ صحت کنونشن سے وابستہ افریقوں کی 8ویں کانفرنس, جسے COP8 کا نام بھی دیا جاتا ہے, کہ منتظمین کہتے ہیں کہ تمباکو کی مانگ میں کمی کے سلسلے میں پیش رفت ہوئی تو ہے, جس کی بڑی وجہ سگریٹوں پر عائد ٹیکسوں میں ہونے والا اضافہ ہے, جس سے خریدنے والوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. منتظمین کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں حکومتوں کی جانب سے بھی پیش رفت کی گئی ہے, جس میں دھوئیں سے پاک ماحول, تمباکو کی پیکنگ اور ان کے لیبلز پر کیا جانے والا کام شامل ہے, اور پھر تمباکو کی تشہیر و اشاعت اور اسپانسرشپ پر پابندی عائد کرنا بھی انہی اقدام کا حصہ ہے. لیکن کنونشن سیکریٹریٹ سے ویرا دا کوسٹا ای سلوا کا کہنا ہے کہ سرحد پار اشتہارات پر زیادہ پابندی عائد نہیں کی گئی اور اس کا اطلاق بھی دشوار ہے.
By using social media, not only they capture the attention of the young people who are the biggest user of social media, but they also keep.
انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ تمباکو کی صنعت نے بڑی ہوشیاری سے پابندیوں پر قابو پاتے ہوئے تمباکو نوشی کی ترغیب دینے کے لیے انسٹاگرام, فیس بک اور سوشل میڈیا کو استعمال کیا ہے. دا کوسٹا کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے نہ صرف انہوں نے نوجوانوں کی توجہ حاصل کر لی ہے, بلکہ تمباکو نوشی کو سماجی سطح پر قابل قبول بھی بنا دیا ہے. انہوں نے ایک ایسا ماحول بنایا ہے جس کے مطابق تمباکو کو معاشروں میں قدرتی اور روزمرہ زندگیوں کا ایک حصہ بنا رہنا چاہیے, اور اس حوالے سے تمباکو کی صنعت بہت کامیاب بھی ہے. عالمی ادارہ صحت کی اطلاع کے مطابق دنیا میں تمباکو نوشی کرنے والے افراد کی تعداد 1 ارب سے زیادہ ہے, اور ان میں سے 80% کم یا درمیانے درجے کی آمدن والے ملکوں میں رہتے ہیں. رپورٹ کے مطابق 70 لاکھ سے زائد افراد تمباکو نوشی کے مختلف اسباب کی وجہ سے ہر سال جلد موت کا شکار ہو جاتے ہیں. دا کوسٹا کا کہنا ہے کہ تمباکو نوشی کے طریقوں میں تمباکو کی نئی مصنوعات کے شامل ہو جانے سے اینٹی ٹوبیکو کنونشن کے اطلاق کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہوئی ہے. وہ توجہ دلاتی ہیں کہ اس بارے میں سائنسی سطح پر کوئی اتفاق رائے نہیں کہ آیا ای سگریٹ اور ویپنگ جیسی نئی ٹیکنالوجیز کو حکمت عملی کے تحت نقصان دہ ثابت کرتے ہوئے لوگوں کو تمباکو نوشی چھوڑنے کی ترغیب دی جا سکتی ہے یا نہیں. ان کا کہنا ہے کہ COP حکومتوں پر زور دے رہا ہے کہ وہ ان مصنوعات پر بھی پابندی لگائیں جب تک اس سلسلے میں ان مصنوعات کے اثرات کے بارے میں مزید ثبوت نہیں مل جاتے. بہجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے سیگمنٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. گزشتہ 10 برسوں میں امریکی گھروں میں شمسی توانائی کے استعمال میں اضافہ ہوا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شمسی پینلز کی تنصیب پر اٹھنے والے اخراجات میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے, لیکن اب اس کا دائرہ اسکولوں تک پھیل رہا ہے اور مختلف امریکی اسکول بھی شمسی توانائی کے استعمال کی طرف مائل ہو رہے ہیں. شمالی انڈیانا کے ایک چھوٹے سے قصبے فرمونٹ کے لوگ سیاحوں کو اپنی جھیلوں کی طرف راغب کرنے اور اپنے میدانوں کو گرم رکھنے کے لیے ہمیشہ سے سورج پر انحصار کرتے تھے, اور اب یہاں کے اسکول کے سپرنٹینڈنٹ ولیم سٹٹ کہتے ہیں کہ اب وہ اپنے اسکولوں میں بجلی فراہم کرنے کے لیے اس پر انحصار کر رہے ہیں.
The technology has advanced so far in the last couple years that it's become
پچھلے چند برسوں میں ٹیکنالوجی نے اتنی زیادہ ترقی کر لی ہے کہ اب اسکولوں میں شمسی توانائی کو استعمال کرنا مزید سستا اور مزید بہتر ہو گیا ہے. فرمونٹ کے اسکول کے سولر پروجیکٹ کی تعمیر پر $3 million خرچ ہوں گے۔ جب وہ مکمل ہوگا تو وہ ایلیمنٹری، مڈل اور ہائی اسکول کی عمارتوں کو مکمل طور پر بجلی فراہم کرے گا، اور اس سے اتنی بجلی پیدا ہوگی کہ اسکول کچھ بجلی منافع پر پاور کمپنی کو واپس فروخت کر سکے گا۔ یہ سسٹم پینلز کی 3,000 سے 4,000 قطاروں کے ذریعے کام کرے گا جو مڈل اسکول کے پیچھے 2.5 ہیکٹر کے ایک خاص سولر فیلڈ میں واقع ہوں گے۔ اس مقصد کے لیے اسکول ڈسٹرکٹ کو مقامی پاور کمپنی سے 20 سال کے لیے آلات فکسڈ ریٹ پر لینا ہوں گے، لیکن اس تنصیب کے ڈائریکٹر کم کوئک کہتے ہیں کہ اس اضافی قیمت کے ساتھ بھی اسکول کو رقم کی بچت ہوگی کیونکہ وہ پینلز 40 سال تک کام کریں گے۔ اس پر لگ بھگ اتنا ہی خرچ ہوگا جتنا کہ ہم اس وقت بجلی کے بلوں پر خرچ کر رہے ہیں، اور اس قیمت میں اگلے 20 برسوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ 20 برسوں میں وہ آلات اسکول ڈسٹرکٹ کی ملکیت میں آ جائیں گے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بجلی پر کچھ خرچ نہیں کریں گے۔ اور کیونکہ پینلز ہمیشہ آن رہتے ہیں، اس لیے کوئی کہتے ہیں کہ اسکول چھٹی کے بعد پیدا ہونے والی جو بجلی استعمال نہیں کرے گا اسے فروخت کر کے اضافی رقم بچا سکے گا۔ امریکہ میں اس وقت ملک کے 125,000 اسکولوں میں سے صرف 3% کسی نہ کسی قسم کی شمسی توانائی استعمال کرتے ہیں۔ سولر فاؤنڈیشن کو اپنی ایک تازہ رپورٹ سے معلوم ہوا ہے کہ امریکہ کے 72,000 اسکول شمسی توانائی کے استعمال سے اپنے بجلی کے اخراجات میں کمی اور رقم کی بچت کر سکتے ہیں۔ وہ اپنی عمارتوں کی چھتوں پر یا کسی پارکنگ لاٹ پر پینلز نصب کر سکتے ہیں، اور ان اختراعی طریقوں سے بیشتر اسکول اگلے 30 برسوں میں اوسطاً $1 million کی بچت کر سکتے ہیں۔ اسکولوں میں شمسی بجلی کے استعمال سے اسکولوں کو تعلیمی شعبے میں ایک نیا موضوع بھی دستیاب ہوتا ہے۔ اس سے اساتذہ کو سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی کے نصاب میں نئے موضوعات شامل کرنے کا موقع ملے گا۔ فرمونٹ سسٹم کے ان تینوں اسکولوں میں بچے روزانہ ان پینلز کا براہ راست مشاہدہ کر کے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ کتنی توانائی استعمال اور کتنی بچائی جا رہی ہے۔ فرمونٹ اسکول کے پرنسپل ولیم سٹٹ کہتے ہیں،
مجھے
خوشی ہوگی کہ 40 سال بعد کمیونٹی اور بچے یہ کہیں گے کہ واقعی ہم نے 40 سال قبل اس پروجیکٹ کو شروع کر کے ایک بڑا فیصلہ کیا تھا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے، پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں، بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ۔ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کرتے 2,00,000 روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353، یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں۔
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس شو کے ایڈیٹر تھے اسد حسن، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر کرٹس بائنم۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ سے پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل۔ اور سامعین، ہمارے آج کے پروگرام کا آغاز ہوگا کنٹرول لائن پار پاکستانی فوج کے انتظامی ہیڈ کوارٹر کو ہدف بنانے کے بھارتی فوج کے دعوے سے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں پاکستان کی معاشی صورتحال کا ہم جائزہ لیں گے۔ آگے چل کر پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں لڑکیوں کے تعلیمی اداروں میں مردوں کی شرکت پر پابندی اور اس حوالے سے آنے والے ردعمل پر بات ہوگی۔